الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نو رجب کا دن گزرا جس دن خدا نے حسین کے آگن میں علی اصغر جیسا پھول نازل کیا, اور آج کی شب وہ عظیم شب ہے, اس لیے کہ یہ عظیم شب اس عظیم مولود سے متبرک اور منور ہے کہ جسے خود امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آنگن میں آج جو پھول کھلا ہے تقی جواد, عالم اسلام میں اس سے زیادہ بابرکت کوئی اور مولود نے اس دنیا میں قدم نہیں رکھا. شب ولادت, شب ولادت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہے. آپ تمام حضرات کو اس ماہ مبارک کی آمد پر, اس ماہ مبارک کے دامن میں جو برکتیں ہیں, جو رحمتیں ہیں, جو مغفرتیں ہیں, اور جو مقامات میرا اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عمل اور نیت سے وہاں پر قدم رکھیں, ان سب کے ساتھ نو رجب, اس سے پہلے یکم رجب امام باقر, نو رجب حضرت علی اصغر علیہ السلام, دس رجب حضرت امام تقی جواد علیہ السلام, تیرہ رجب مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تاج رکھنے والا, جس کی ایک ضربہ ثقلین کی تمام عبادات سے افضل قرار پاتی ہے, جسے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ذریعے سے کائنات میں تمام انسانوں سے ممتاز قرار دیا, یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت, اور پھر ستائیس رجب یعنی عالم انسانیت کی سب سے بڑی عید, سب سے عظیم عید, سب سے متبرک عید, وہ کون سی ہے؟ عید مبعث ہے. ان تمام ایام کی در حقیقت ہدیہ تہنیت و ہدیہ تبریک آپ تمام مومنین کی خدمت پیش کرتا ہوں, اسے قبول فرمائیے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام میں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں مودت کا حق ادا کرنے کے اسباب مہیا فرمائے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. صرف چند کلمے اس ماہ سے متعلق, اور پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ یہ بہت عظیم مہینہ ہے. جس طرح ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ظاہر اور باطن رکھا ہے. پھل ہے اس کا ایک ظاہر ہے جو اس کا چھلکا ہے, لیکن بعض اوقات اس کی جو غذائیت ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے. کبھی آپ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے چھلکے کے ساتھ کھاتے ہیں, لیکن بعض ایسے میوے ہوتے ہیں کہ جن کا چھلکا اتار کر ان کے مغز, ان کے گودے, ان کے لب تک پہنچا جاتا ہے. ظاہر اور باطن ہے, یعنی ممکن ہے ظاہر سے وہ اتنا اچھا خوبصورت نظر نہ آ رہا ہو لیکن اس کا باطن بہت خوبصورت ہوتا ہے, یا ظاہر بہت اچھا نظر آ رہا ہو لیکن باطن بہت برا ہوتا ہے. یہ ظاہر و باطن یہ خدا کی تقسیم ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات کا ایک ظاہر بھی بنایا ہے اور ایک باطن بھی بنایا ہے. ہمیں ظاہر پر عمل بھی کرنا ہے اور باطن تک رسائی بھی حاصل کرنی ہے. تو ظاہر و باطن صرف چند کلمے اس ماہ سے متعلق یقیناً خطبہ جمعہ میں مولانا صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوں گے, لیکن جو ذمہ میرے کندھوں پر عائد ہوتا ہے اس کے تحت, تاکہ اس عظیم مہینے کی برکتوں رحمتوں سے غافل نہ رہ جائیں. یہ 9 دن جو گزر گئے, بقیہ 21 دن یا 20 دن جو باقی رہ گئے ہیں, کوشش کریں کہ اس میں برکت حاصل کر سکے۔ آج ہم در حقیقت در خانہ خدا پر آئے ہیں کہ در خانہ خدا سے در فاطمہ زہرا کا پتہ مل جائے، کیونکہ ان کا راستہ خدا کے راستے سے جدا نہیں ہے۔ جو ان تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، جو خدا تک پہنچ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بلکہ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو ظاہر و باطن، یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک ظاہر رکھتا ہے۔ اس کا ظاہر کیا ہے کہ مثلاً یہ 29 یا 30 دن کا ہوگا، چاند کے اوپر ہے، چاند 29 یا 30 دن، اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کی راتیں بھی ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے مہینوں کی راتیں ہیں، اس کے دن بھی ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے مہینوں کے دن ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اس مہینے کو اپنی خاص رحمت کا سبب اور وسیلہ قرار دیا ہے؟ الشہر و شہری والعبد عبدی والرحمت و رحمتی، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا بندہ جو میری عبادت کر رہا ہے میرا بندہ ہے، میری رحمت میری اپنی ہے، جس کو چاہے دوں۔ پس جو اس مہینے میں مجھ سے سوال کرے گا اعطیتہ اسے عطا کروں گا، جو مجھ سے طلب ہدایت کرے گا میں اسے در حقیقت ہدایت کے راستے دکھاؤں گا۔ اور اس مہینے کو وجعلت ذلک شر حبلا بینی وبین عبادی، میں نے اس مہینے کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک محکم رسی کی مانند قرار دیا ہے۔ فمن وصلہ، جو کوئی بھی اس رسی تک پہنچ جائے گا، وہ سلا الیہ من اعتصم، جو اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے، جو اس کو تھام لے، اس سے متمسک ہو جائے، جو اس سے متمسک ہو جائے گا وہ سلا الیہ، وہ میری طرف پہنچ جائے گا۔ یہ ظاہر ہے، یہ مہینہ ظاہر ہے، لیکن وہ حقیقت کیا ہے کہ جس کو خدا نے حبل الہی کہا ہے، جس کو ریسمان کہا ہے، روایات کہتی ہیں وہ حبل الہی جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے، اسے علی مرتضی، علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ حقیقت ظاہر کیا ہے؟ ایک حبل الہی، ایک مہینہ ہے خدا اور بندوں کے درمیان، لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ ولایت اہل بیت ہے، ولایت مولا کائنات ہے، کہ جو مولا کائنات کی ولایت سے متمثل ہو جائے اور متمسک ہو جائے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اپنے تک صرف آنے نہیں دیتے، اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ سفر کراتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ خدا کی خدائیت کے انوار کے جلوے دکھاتے ہیں۔ بلکہ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب اس باب میں بہت گفتگو کی گنجائش موجود ہے، ظاہر بات ہے اس ماہ کا، لیکن بس ایک اور روایت آپ کے ذوق ولائی کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو کچھ بھی حقیقت ہے وہ در اہل بیت سے وابستہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جو آپ کہتے ہیں یا من ارجوہ لکل خیر و آمن و سخط عند کل شر، نماز کے بعد پڑھتے ہیں مولانا یا من ارجوہ لکل خیر، یعنی اے خدا میں تو اس سے تمام خیر کا جو حضرت آدم سے یا ان کی پیدائش سے، خیر تو پہلے سے موجود تھا، ان سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر میری زندگی تک جب تک میں زندہ ہوں اور اس کے بعد جب تک دنیا قائم رہے گی، قیامت نہ آئے گی، جو کچھ بھی خیر ہے، جو کچھ بھی نیکی و بھلائی اچھائی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دے دے۔ اب کتنا بڑا ظرف چاہیے اس کو سنبھالنے کے لیے، مثلا ایک گلاس میں چند ملی لیٹر پانی آ سکتا ہے، اس سے بڑا ظرف ہوگا اس میں تھوڑا سا زیادہ آ سکتا ہے۔ اب کل خیر کیا کہتے ہیں؟ لکل خیر، یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں۔ خداوند عالم کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ کہ میں تو صرف
امید لگائے بیٹھا ہوں، آرزو ہے میری، تڑپ ہے، رغبت ہے، مجھے شوق و اشتیاق، تمام اچھائیاں جو اول کائنات سے آخر کائنات تک ہیں مجھے دے دے۔ تو اے خدا تو ہی مجھ سے کہہ رہا ہے، میرا ویژن اتنا وسیع کر رہا ہے، میرا افق اتنا روشن کر رہا ہے کہ کائنات میں جو اچھائیاں ہیں وہ مجھے مل جائیں، میں ان تک پہنچ جاؤں۔ اے خدا مجھے کوئی ایڈریس بھی تو بتا دے کہ یہ اچھائیاں کہاں سے ملیں گی، کوئی ایڈریس تو ہو، کوئی پتہ تو ہو، کوئی عنوان تو ہو کہ جہاں جاؤں اور وہاں پر جانے کے بعد مجھے تمام اچھائیاں مل جائیں۔ تو خداوند عالم کہے گا کہ کیا زیارت عاشورہ نہیں پڑھتے، اللہم اجعل محیای محیا محمد وال محمد ومماتی ممات محمد وال محمد۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو، اے خدا میری زندگی محمد آل محمد کی زندگی کی مانند ہو اور میری موت محمد آل محمد کی مانند ہو، تو گویا یہ تمام اچھائیوں کو حاصل کرنے کا ایڈریس تو دیا جا رہا ہے۔ صحیح ایڈریس پہ جاؤ گے تو تمام اچھائیاں تمہارے مقدر میں آ جائیں گی۔ وہ تمام اچھائیاں کہاں سے لوں؟ وَيَامَن وَآمَنُ سَخَتَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرْ، ہر برائی سے تیری، تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ خدا کوئی ایڈریس بتا، کوئی پتہ بتا، کوئی عنوان بتا کہ میں جہاں جا کر تمام برائیوں سے بچ سکوں۔ تو خدا کہے گا نماز عید میں جو دعا پڑھتے ہو کیا سمجھتے نہیں ہو؟ اللہم ادخل فی کل، اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد و اخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کائنات کی سب سے بڑی دعا، سب سے عظیم دعا، اس سے بڑھ کر کوئی دعا ممکن نہیں ہے، اس سے اعلیٰ تر کوئی دعا ممکن نہیں ہے۔ یعنی بالکل آپ کو اس عالم بہشت کے آخری درجے تک پہنچا دیا۔ اے خدا مجھے ہر اس اچھائی میں داخل کر دے کہ جس میں تو نے محمد آل محمد کو داخل کیا، اور ہر اس برائی سے مجھے دور کر دے کہ جس سے تو نے محمد آل محمد کو دور فرمایا۔ اب آپ نے دیکھا محمد آل محمد کے ساتھ یعنی کل اچھائیوں کو پانا، محمد آل محمد کے ساتھ ہونا انہیں تمام برائیوں سے دور ہو جانا۔ تو یہ محفل میلاد در حقیقت ان اچھائیوں کی جانب ایک قدم ہے، ان برائیوں سے دور ہونے کا عملی اعلان ہے۔ یہ مودت بھی ہے، یہ محفل بھی ہے، یہ خوشی بھی ہے، یہ تزکیہ بھی ہے، یہ طہارت بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ پاکیزگی بھی ہے، یہ قداست بھی ہے، یہ خدائیت کی طرف سفر بھی ہے، اور محمد آل محمد کی محفل میں آ کر ان کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا بھی ہے۔ جتنا شکر کرے کہ خداوند عالم تو نے ہمیں محمد آل محمد کے درد سے وابستہ کیا، کم ہے، کم ہے۔ ساری زندگی شکر میں گزار دے، خدا تیرا شکر، چار شکر معروف ہیں، صبح اٹھنے کے بعد انسان چار شکر بجلا ہے۔ پہلا شکر کیا ہے؟ خداوندہ تو نے اپنی معرفت سے مجھے نوازا، میرے دل غافل کو متوجہ کی اپنی پہچان اور معرفت و خدائیت و ربوبیت کی طرف، تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ تو نے مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑا۔ دنیا بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے حال پر رہا کر دیے گئے ہیں، جانور کی مانند، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، ہر جگہ جہاں انہیں سبزہ نظر آئے انہیں پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا میں آج اکثریت در حقیقت شکم اور زیر شکم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تگدو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لڑائیاں، یہ حملے، یہ قتل و غارت، یہ ناامنی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شکم اور زیر شکم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ توجہ رکھیں۔ دوسرا شکر کیا؟ خداوندہ تو نے مجھے محمد مصطفیٰ کی آل اور علی ابن ابی طالب کے راستے سے متمسک قرار دیا اور مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑا۔ تیسرا شکر کیا ہے؟ خداوندہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا اور اپنے غیر کا محتاج قرار نہیں دیا۔ اور چوتھا شکر، خداوندہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا اور مجھے اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ اب یہ جو 18 ذیلج کے دن آپ پڑھتے ہیں، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، صحیح کی 18 ذیلحجہ کو اس کا حکم ملا ہے، لیکن یہ روز پڑھنے کا ہے۔ جتنا شکر کریں، اے خدا تیرا شکر،
کہ تُو نے مجھے علی اور اولاد علی کے راستے سے، راہ ولایت سے، راستہ امامت سے متمسک، الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، جعلنا ہمیں قرار دیا، ہم سب کو قرار دیا، من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد طاہرہ کی امامت و ولایت سے متمسک قرار دیا۔ تو یہ شکرانہ ہے، لہذا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے عزیزان گرامی۔ اور اس شکر کا حقیقی شکرانہ یہ ہے کہ اہل بیت کی سیرت کی پیروی کی جائے۔ آنکھ، زبان، کان، آنکھ، ناک، یہ سب مختلف اعضاء ہیں نا، ان کا شکرانہ کیا ہے؟ ان کا شکرانہ ایسے ہی جیسے یہ پین ہے، اس پین کا شکرانہ کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال، اس کو صحیح یوز کرنا، صحیح بات لکھنا، غلط بات نہ لکھنا، گالی کی بات نہ لکھنا، تفرق و افتراق کی بات نہ لکھنا۔ یعنی جب آپ تفرق و افتراق و گالی اور فوش کلمہ سے بچیں گے، یعنی آپ حق بات بنیں گے، یہ اس کا شکرانہ ہے۔ اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر ادا نہیں کہ میں اس کو چوموں، خدا تیرے شکر مجھے پین دیا، نہیں۔ اس کا شکرانہ کیا ہے؟ اس پین کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کی جائے۔ آنکھ کا شکرانہ کیا ہے؟ آنکھ سے صحیح چیز دیکھی جائے۔ کان کا شکرانہ کیا ہے؟ کان سے صحیح بات سنی جائے۔ زبان کا شکرانہ کیا ہے؟ صحیح بات، جوڑنے والی بات، محبت والی بات، امن و امان والی بات پہنچائی جائے۔ عمل کا شکرانہ کیا ہے؟ نیک عمال بجا لا جائے۔ محمد آل محمد کا شکرانہ کیا ہے؟ ان کی تأثیر و پیروی کی جائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نو رجب، دامن اہل بیت نے ایک ایسا پھول کھلا کہ جس نے ایک ایسا انوکھا پھول، منفرد پھول، جس کا نام علی رکھا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے بابا علی سے کتنا عشق تھا، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا اگر مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو سب کا نام علی رکھتا۔ کیا کہنے، خدا مجھے 100 بیٹیاں بھی دیتے، یہ بھی نقل کیا گیا ہے، میں سب کا نام فاطمہ رکھتا، اس لیے کہ علی سے جو دشمنی کی گئی، علی کے حق پر جو ڈاکہ ڈالا گیا، علی کو جو حق ولایت، حق امامت سے محروم کیا گیا، علی کے نام پر قتل و غارت کی گئی، علی کے نام پر جن کے نام تھے ان کے نام بیت المال سے کاٹے گئے، ان پر بیت المال کا وظیفہ بند کیا گیا، جن کا نام علی کے نام پہ ہوتا تھا ان کے ناموں کو نہ صرف نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا۔ امام حسین کہتے ہیں علی میرے بابا کا شکرانہ ایک ادنا سا یہ ہے کہ خدا مجھے 100 بیٹے دے تو سب کا نام علی رکھے گا۔ توجہ رکھیے گا۔ اب ہمارے یہ کیا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ مولانا نام بتائیے، اشال، مشال، ٹشال، اور نہ جانے یارخ، پارخ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نام نکال کے لے آتے۔ اہل بیت نے سیدھی سیدھی ایک اصول دیا ہے، بھائی اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ رکھو۔ آپ کے 12 امام ہیں، 14 معصومین ہیں، اہل بیت کے صحابہ ہیں، چاہنے والے ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ان کے ناموں پہ نام رکھے۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا نام رکھے کہ جو یونیک ہو۔ اچھا بھائی علی رکھ دو، میں علی تو میرے بھتیجے کا نام ہے۔ اچھا فاطمہ رکھ دو، نہیں فاطمہ میری بھانجی کا نام ہے۔ یونیک نام رکھنے چاہتے ہیں نا، ہو تو ان کے گھر میں فریج ہے، آپ فریج کیوں رکھے ہوئے بھائی؟ جی دیکھا دیکھی، وہاں تو دیکھا دیکھی چل رہی ہے، ان کے گھر فریج ہے تو میں بھی ویسا فریج لاؤں گا، ان کے گھر ٹی وی ہے میں بھی ٹی وی لاؤں گا، ان کے گھر مائکرو ہے میں بھی مائکرو لے کے آؤں گا، ان کے گھر اوون ہے میں بھی اوون لے کے آؤں گا، ان کے گھر فلاں ماڈل گاڑی آئی ہے اس تک دم لگی ہوئی۔ بھائی یونیک بننا ہے تو ادھر بھی تو بنو نا، کہ جو ان کے گھر میں ہو تمہارے گھر میں نہ ہو۔ ان کے بچے نے میٹرک کیا ہے تم اپنے بچوں کو میٹرک نہ کرانا، ان کے بچے نے ایف ایس سی کیا ہے ان کی اپنے بچوں کو ایف ایس سی نہ کرانا، ان کی بچی ڈاکٹر بنی ہے تو ان کے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنانا۔ وہ یونیک ہونے سب جگہ ہو تو سیدھے سیدھے نام رکھے جائیں، یہ اہل بیت نے چاہا ہے۔ لہذا دیکھیے حضرت علی اصغر، تین بیٹے، یعنی جو معروف ہے امام حسین کے تین بیٹے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط۔ اب اس میں تاریخ میں سنی طور پہ اختلاف ہے کہ علی اکبر کون تھا اور علی اصغر کون تھا. بہرحال میں اس میں چونکہ محفل میلاد ہے میں اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا, لیکن حضرت سے علی اصغر اس دنیا میں آئے ہیں اور خدا کے ہاں ان کے گھر جو ہستیاں آتی ہیں وہ سن و سال کی قید نہیں رکھتی. اگر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام توجہ رکھے گا باب الحوائج ہو سکتے ہیں, اگر مولا ابو الفضل عباس علمدار باب الحوائج ہو سکتے ہیں, تو علی اصغر اپنی کمسیں کے ساتھ, اپنے انداز شہادت کے ساتھ, اپنی مسکراہٹ کے ساتھ, اپنی فداکاری اور ایثار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں باب الحوائج بن سکتے ہیں, باب الحوائج بن سکتے ہیں. اور میں نے کہا سن سال کی قدر امام محمد تقی جواد, ان کو باب المراد کہا جاتا ہے, باب المراد یعنی جہاں سے مرادیں پوری کی جاتی ہیں, جہاں پر سائل آتا ہے اپنے کشکول گدائی اور حاجت کو لے کر اور امام اسے در حقیقت اپنے علم و کرامت سے نوازتا چلا جاتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. حضرت علی اصغر کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی زندگی مشعل راہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے وجود سے امام کی نصرت کا اعلان کیا ہے, جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اپنے امام کی راہ میں خرچ کیا ہے. سلام اللہ علیہ, سلام اللہ علیہ, سلام اللہ علیہ. یہ باب الحوائج ہے اور علماء کا وظیفہ تھا کہ کوئی مشکل آتی تھی تو حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھ کر ان سے توسل کیا کرتے تھے. کوئی مشکل پیش آئے اپنے گھر میں جائیے, خلوت میں جائیے یا گھر والوں کو بٹھائیے, خود آپ جو بھی آپ کی مادری زبان ہے اس میں آپ حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھیں, توسل کریں, خداوند عالم ان کے مقام میں رفیع کی بدولت انشاءاللہ مشکل کو آسان فرمائے گا. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. دس رجب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت الشرف میں, اب یہ تعبیریں ہوتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ادبی تعبیریں کہ چاند اترا تھا, لیکن چاند کی جو چاندنی ہے وہ اپنی نہیں ہے, استعارہ ہے, خدا نے اس کے اندر یہ چاندنی اور نورانیت قرار دی ہے. لیکن محمد تقی الجواد وہ ہے کہ جسے خدا نے اپنے نور سے منور فرمایا. بات آ گئی تو عرض کرتے چلو, یہ بلب جو آپ کے سروں پر روشنی دے رہا ہے یہ خود منور ہے, روشن ہے, آن ہے, لائٹ دے رہا ہے اور اس ماحول کو کیا کر رہا ہے, روشنی دے رہا ہے, لائٹ دے رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آسانی سے, تشخیص کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس بلب میں, اس چراغ میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ مجھ میں یا آپ میں روشن کرنے کی صلاحیت پیدا کرے؟ نہیں. آپ بلب لے کے کھڑے ہو جائیے, یہ آپ میں صلاحیت نہیں آئے گی. نور کیا ہے؟ نور منور لذاتہ ہی, نور لذاتہ ہی منور لغیرہ ہی. نور کیا ہے؟ جو اپنی ذات میں منور ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے, منور لغیرہ ہی, دوسرے کو دکھاتا ہے راہ, روشن کرتا ہے. یہ بلب اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مجھے آپ نے یہ صلاحیت پیدا کرے کہ ہم بھی روشنی دکھانے والے ہو جائیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام, چاردہ معصومین علیہ السلام خدا کا وہ نور ہیں جو خود بھی منور ہیں, راستے کی ہدایت بھی کرتے ہیں اور جس جس میں ظرفیت ہوتی ہے اس میں بھی یہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کو منور کرتا چلا جائے. انارہ اس کو کہتے ہیں, انارہ یعنی انسانوں میں صلاحیت ہوتی ہے. اگر سلمان ہے صلاحیت موجود ہے منا اہل البیت کہہ کے اس میں انارہ کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں, اگر خادمہ فضا ہی کیوں نہ ہو تو اس میں انارہ کی صلاحیت آ جاتی ہے. بلکہ یہاں تک کہ ایک ایران کے ایک عالم دین نے خواب میں امام رضا کی زیارت کی, امام رضا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پھول لیا, اس نے امام کے ہاتھوں سے پھول لیا,
ہاتھ سے مصافہ نہیں کیا، ہاتھ ٹچ نہیں ہوا، مس نہیں ہوا، عالم کے ہاتھ نے امام کے ہاتھ سے پھول لیا ہے۔ یہ پھول لینا اتنی برکت کا سبب بنا کہ یہ عالم جس مریض انسان پر ہاتھ پھیرتا تھا اسے شفا مل جاتی تھی، اسے شفا مل جاتی تھی۔ یہ ہے انارہ، یعنی دوسروں کو منور اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کا کام۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ محمد بن میمون مکہ و مدینہ کا رہنے والا ہے، اہل حجاز ہے۔ مکے میں امام رضا کی زیارت کی اس نے، توجہ رکھیے گا، مکے میں امام رضا کی زیارت کی، اس نے کہا آپ اپنے فرزند تقی جواد کے نام، محمد تقی جواد کے نام ایک نامہ لکھیے۔ نامہ لکھ کر وہ مدینہ پہنچا، امام ابھی گہوارے میں ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا، کہ جو امام رضا نے فرمایا کہ اس سے بابرکت مولود اس عالم کائنات میں پیدا نہیں ہوا، زمین نے ایسا بابرکت وجود نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ نامہ لے کے گیا، اس کو امام کے گہوارے کے پاس لایا گیا۔ نامے میں کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا کہ میں نابینا ہوں، میں چاہتا ہوں امام رضا آپ کے وجود سے وجود پانے والے محمد تقی الجواد کے ہاتھوں مجھے شفا ملے۔ امام کی خدمت میں لے جایا گیا اور نو اس کی آنکھیں جو دیکھنے سے محروم تھی، امام تقی جواد کی برکت سے ان میں روشنی آ گئی۔ یہ وہ امام ہے کہ جو انارہ ہے، جو مشکلات کو بھی دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کیوں امام نے کہا کہ یہ بابرکت نہیں مولود ہے؟ اس لیے کہ امام رضا ایک بڑی عمر تک، ایک ایج تک آپ صاحب فرزند نہیں ہوئے تھے، لوگ آپ کو تانا دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بعض بہن بھائی اور رشتہ دار آپ کے مخالف ہو گئے تھے، لیکن امام نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد خدا اس کا جواب دے گا، اور ایسا بابرکت ترین مولود خدا نے عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف کہ ان مخالفین ولایت و امامت اور مخالفین دین کی زبانیں بند ہو گئیں، بلکہ امامت کا سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہا۔ اس لیے امام تقی جواد کی جو عمر شریف لکھی گئی ہے شہادت، وہ 25 سال۔ آپ میں سے بہت سے نوجوان ہوں گے جو شاید 25 سال کے ہوں، یعنی واقعاً یعنی کتنا بڑا ظلم ہے اہل بیت۔ ابھی ایام فاطمیہ میں آپ نے ان مظالم کا تذکر سنا ہوگا جو اہل بیت پر روا رکھے گئے، جائز سمجھے گئے، بلکہ ان کو بعض نے واجب سمجھ کے انجام دیا، لعنت اللہ علیہم۔ بے شمار کو کم سے کم زور سے کہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تولو تبرہ، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ دشمنن اہل علماء فرماتے ہیں جو کام صلوات کرتی ہے اسی طرح وہ کام اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کا کام ہے۔
آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، ہر محمد آل محمد صلوات۔
اور یہ جتنی بڑی طاقت آج ظلم و ستم کا بازار گرم کی ہوئے ہیں، یہ صرف آل محمد ہی کے دشمن نہیں ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ امام زمانہ کے دشمن ہیں۔ بہرحال وقت کے دامن گنجائش نہیں کہ میں اس کو اس موضوع کھولوں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے لوگ، امام جواد علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ 25 سال آپ کی عمر شریف لکھی گئی ہے، 25 سال میں آپ کو آپ ہی کی زوجہ جو ہے اس کے ذریعے سے، جو مامون کی بیٹی تھی اس کے ذریعے سے زہر دیا گیا۔ یہ 25 سال آپ دیکھیں، لیکن اس امام کی امامت، امام کا زہد، امام کا تقویٰ، امام کا کردار، امام کا علم ایسا تھا کہ انگوش بدندہ رہ جاتا تھا آدمی۔ یحییٰ بن اکثم قاضی القضات ہے، یعنی چیف جسٹس جس کو آج آپ کہتے ہیں، چیف جسٹس، یعنی اس سے بڑا کوئی اور جسٹس، کوئی اور جج نہیں ہے، اس سے بڑا اور قاضی اور داور کوئی نہیں ہے، قاضی القضات۔ تو ایک شخص اس کے پاس آیا، آپس میں بحث کرنے بات کرنے لگے، تو یحییٰ بن اکثم کہتا ہے کہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس نے کہا کہ میں
مکے میں تھا اور مکے میں طواف کر رہا تھا، دیکھا یہ فرزند بھی طواف کر رہا ہے، یعنی امام کا یہ بیٹا بھی طواف کر رہا ہے، اس وقت بظاہر آپ یوں کہوں کہ سن امامت تک نہیں پہنچے تھے، یعنی امام رضا موجود تھے آپ مدینے میں تھے، تو بیٹھ گئے، سوالات جواب ہوئے، مناظرہ ہوا، سوال جواب ہوئے، تو آخر میں کہتا ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، شرما حضوری کے بھی بہت سارے سوال کیے مولانا، مولا آپ سے مثلا میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، اچھا یہ جو مولانا کہا ہے یہ بھی میں نے بظاہر تو زبان سے نکلا ہے، لیکن اگر مولانا امام کو مولانا بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا کا مطلب کیا ہے، ہمارے مولا، توجہ رکھیے گا، ہمارے مولا، مولا کہتے ہیں مولا، لیکن جب کہتے ہیں مولانا یعنی ہمارے مولا، جیسے کہ مولایا یعنی میرے مولا، جب ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو مولانا کہتے ہیں، تو امام نے کہا قبض کے کہ تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو، اس نے کہا جی جی بتائیے، توجہ رکھیے، اب امام کون ہے، جو علم غیب رکھتا ہے، خدا کی طرف سے اسے عطا کیا جاتا ہے تاکہ مخالف اور معاند اور خصومت رکھنے والے افراد کا جواب دے، امام نے کہا تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ اس زمانے میں حجت خدا کون ہے، خدا کا نمائندہ کون ہے، حاجی کون ہے، رہنما کون ہے، امام معصوم کون ہے، اس نے کہا جی بالکل میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، امام نے کہا تیرے زمانے کا امام میں محمد تقی جواب، ابھی یہ امام کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے، امام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، ایک دفعہ امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ امام امام برحق ہے، یہ ہے امام کا معجزہ، توجہ رکھے گا، اس طریقے سے یہ امام کی امامت کا آغاز ہے، اس طریقے سے کہ خدا نے ان کو یہ کرامات عطا فرمائی تھی، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد، تقوی پارسائی کا عالم یہ تھا کہ شادی سے قبل، یعنی جب امام رضا کی شہادت ہو گئی ہے اور آپ کو یہاں لے کے آیا گیا ہے، تو پھر وہاں پر حاکم وقت نے 200 خوبصورت کنیزوں کو اپنے دربار کی جو سب سے زیادہ حدیم جمیل تھی، ان کو آراستہ کے خاص لباس میں، اب اس کی تعریف لکھی گئی کیسا لباس تھا، کیسا لباس تھا، اور امام کے سامنے ان کو صف آرا کر دیا گیا، گویا یا ایسا تھا کہ سامنے کھڑی ہو گئی تھی، یہ دونوں طرف کھڑی ہو گئی تھی، امام کو وہاں سے گزرنا تھا، تو راوی کہتا ہے کہ امام نے ایک آنکھ اٹھا کر بھی ان نامحرم خواتین کی طرف نہیں دیکھا، توجہ رکھیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ہمارا نوجوان لا علمی کی بنا پر اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نگاہ ڈالنے کی وجہ سے آلودہ کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو در حق امام کی تأثر پیروی میں اپنی خواہشات کو لگام کرنا سیکھ جائیں تاکہ اس کے نور سے خود کو منور کرتے چلے جائیں، بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اسی طریقے سے امام کی امامت کے بارے میں ہے کہ مختلف واقعات میں بتا رہا ہوں، پھر ایک دو چیزیں علمی طور پر آپ کی خدمت میں نقل کروں گا، امامت کے متعلق اب لوگوں کے ذہن میں کیا تھا کہ بھئی 9 سال کا بچہ کیسے امام بن سکتا ہے، تو اب امام جو ہے وہ قرآن سے دلیل دے رہا ہے، دیکھیے اب آپ وہ جو آپ نے سنی کہ وجعلنا نبیا، کہ مجھے نبی بنا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گواہی دی، وجعلنا نبیا، مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کے بھیجا، امام نے اس سے دلیل نہیں دی، امام نے ایک اور دلیل دی، علی بن اسباد کہتا ہے کہ حضرت امام تقی علیہ السلام میری طرف آئے اور مجھے انہوں نے دیکھا، میں ان کے سراپا کو دیکھ کر غرق تھا امام کی نورانیت میں، بیٹھ گئے اور فرمایا اے علی ان اللہ احتج فی الامامت بمثل ما احتج فی النبوہ، اللہ تعالیٰ نے امامت کے لیے بھی وہی دلیل دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے قرآن میں دلیل دی ہے، یہ ہیں الراسخون فی العلم وما یعلم تاویلہ الا الراسخون فی العلم، یہ وہ راسخون فی العلم ہیں کہ جن کو خداوند تعالیٰ نے علم دیا ہے، قرآن کی حقیقی تفسیر یہی کرنے والے ہیں، امام کے ذہن میں تھا کہ یہ شخص اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، کہ امام کیسے بچوں کو دی جاتی ہے، امام آئے بغیر اس کے کہ اس سے پوچھے تیرا سوال کیا ہے، تیری مشکل کیا ہے، تو کس تردید میں مبتلا ہے. امام نے کہا کہ ان اللہ احتج فی الامامت مثل ما احتج فی النبوہ، اللہ تعالی نے امامت کے لیے وہی دلیل قرار دی ہے جو نبوت کے لیے قرآن میں قرار دی ہے. پھر فرمایا ان فآتیناہ وآتیناہ الحکم الصبیۃ ولما بلغ شدہ، حضرت یحییٰ کے لیے یا مثلا دوسرے انبیاء کے لیے ہے کہ خداوند تعالی نے ان کی پرورش کی ہے. تو یہاں پر یوں کہہ رہے ہیں امام کہ ہم نے، یعنی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سبھی کہتے ہیں بچے کو، ہم نے اس کو اپنا حکم عطا کیا ہے، اپنی در حقیقت راز و رموز اسے عطا کیے. ولما بلغ شدہ، جب وہ بڑا ہو گیا اس کے بعد پھر آیت چلتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ فقط یجوز ان یعطى الحکم سبیا، جس طرح خدا کہہ رہا ہے قرآن میں ایک بچے کو ہم نے حکم دیا، یعنی اپنی طرف سے نبوت دی اور اسے اپنا امین و رازدار بنایا ہے، تو اگر بچے کو دینا صحیح و درست ہو تو وہی چیز ایک 40 سال کے مرد کو دینے کو بھی روا اور جائز سمجھا جائے گا. جب ایک بچے کو آپ دے رہے ہیں اور یہ عطا کسی انسان کی طرف سے نہیں، خدا وند عالم کی طرف سے ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کس کو بچپنے میں علم دوں اور کس کو بڑے ہو کر علم دوں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ امام کی ایک اور سیرت ہے. امام کی ایک اور سیرت یہ ہے کہ دنیاوی کھیل اور کود سے یہ دور تھے. علی بن حسان واسطی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں گیا، میرے پاس کچھ کھلونے تھے، ٹوائے، ان میں سے کچھ چاندی کے تھے. تو جب لوگ چلے گئے تو میں نے امام کے صحابی سے کہا، امام کے خادم سے کہا، مجھے امام تک لے جاؤ. امام تک گیا، امام کو سلام پیش کیا اور امام نے میرے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد امام نے مجھے بیٹھنے کا نہیں کہا، توجہ رکھیے گا کہ بیٹھ جاؤ، نہیں. اور میں نے دیکھا کہ امام نے غصے سے، غضب سے مجھے دیکھا اور پھر دائیں بائیں نگاہ کی، میرے اپنی دائیں بائیں نگاہ کی، فرمایا ما لہذا خلقنی اللہ وما انا واللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیاوی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کہ میں کہاں اور یہ کھیل کود اللہ و لعب کہاں. اب یہیں سے ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے، یہ بچے جو ہر وقت موبائل میں سر جھکائے، جی ہر وقت کوئی ویڈیو گیم اور کوئی فلاں گیم انٹرنیٹ سے یا ڈاؤن لوڈ کر کے کھیل رہے ہیں، یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہاں اس سے بہتر یہ ہوتا آپ فزیکلی فٹ بال گراؤنڈ میں جا کر، کرکٹ گراؤنڈ میں جا کر، کسی جمناسٹک سینٹر میں جا کر، کسی ہیلتھ کیئر سینٹر میں جا کر اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے. یہ صرف آپ وقت برباد کر رہے ہیں. اس کے جو فزیکل نقصانات اور بیماریاں ہیں وہ الگ ہیں، جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو ہر وقت سر جھکائے رہتے ہیں اور ان کی گردن میں کتنے مسائل پیش آتے ہیں، یہ بتدریج اور گریجولی آتے ہیں، ایک دم نہیں آتا ہے. تو امام کہہ رہے ہیں ہم اس کھیل کود سے دور ہیں، تو ہمیں بھی کم سے کم ان لغویات سے دور رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز یوں کہوں کہ انجام دینی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ فزیکلی جو ہیں وہ ایکٹیو ہو سکے. اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین کام اگر ہو سکتا ہے تو محراب و ممبر سے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے کہ آپ کے علاقے میں جتنے بھی یوتھ ہیں، جتنے بھی جوان ہیں، ان کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز صرف لڑکوں کے لیے نہیں لڑکیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک پلے سینٹر بنا دیے گئے، ایک کورٹ بنا دیے گئے جہاں پہ وہ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. آپ کو آسمان سے تو نہیں اتر لڑکے کہ جناب ان کے لیے جو ہے مطلب یہ فیسلٹیز دی جائیں گی، لڑکیاں ایسے آ رہی ہیں، نہیں، لڑکیوں کو بھی فٹنس کی ضرورت ہے. اسلام نے منع نہیں کہ ہاں پردے کی حدود میں رہتے ہوئے، یعنی ایک وہی حصہ وہ کورٹ کا جہاں پر لڑکے کھیلتے ہیں، ایک دن، دو دن، چار دن آپ خواتین کے لیے مخصوص کریں، پردے لگا دیں اس میں. تو یہ کام اگر محراب و ممبر سے ہو، اس کی مینجمنٹ محراب و ممبر سے ہو، تو نہ صرف یہ کہ آپ کی مسجد بھی آباد ہوگی، آپ کی جماعت میں بھی نوجوان آئیں گے، آپ کی مجالس و محافل میں بھی آئیں گے اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز اور ان کی صحت بھی اچھی ہوگی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک روایت آخر میں پیش کرنے سے قبل ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں امام کی، اور وہ ہے امام اپنے زمانے میں امام زمانہ یعنی ہمارے بار میں امام کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ امام کو اگلے امام کی کوئی فکر نہیں ہے، ہر آنے والا امام اپنے آنے والے امام یہاں تک کہ امام علی اپنے زمانے میں امام زمانہ کے لیے اقوال پیش کر رہے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ دور اندیش. امام علی کا زمانہ کہاں اور امام زمانہ کی پیدائش اور ظہور کا زمانہ کہاں، کتنا فاصلہ ہے. 1400 سال تو یہ ہو گئے، اب نہ جانے کتنا، 1445 سال ہو گئے، لیکن اب اس کے بعد کتنا وقت ملے گا ہمیں ظہور تک پہنچنے میں نہیں معلوم. لیکن مولا علی، امام حسین، دوسرے ائمہ، حتیٰ کہ امام نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں امام کے لیے ارشادات پیش کر رہے ہیں. یہ ارشاد ایسے نہیں ہے کہ اس کو میں مثلا فریم کرا کے یہاں لگا دوں اور روزانہ میں آؤں اس کو چومنا شروع کر دوں، نہیں. یہ اس لیے ہے کہ امام جو اتنے سال قبل تمہیں اپ ڈیٹ کر رہا ہے، علم دے رہا ہے کہ تمہارا ایک امام آنے والا ہے، تمہیں انتظار کرنا چاہیے. تو اس زمانے میں متوجہ ہوں کہ میرے نوے امام نے کئی سال پہلے، امام زمانے کی پیدائش اور ولادت سے کئی سال پہلے اپنے زمانے میں ایک ارشاد دیا تھا، ایک حکم دیا تھا، ایک حدیث سنائی تھی. تو مجھے آج اس سے زیادہ امام زمانہ کی فکر کرنی چاہیے. ہماری محفلیں، ہماری مجالس امام زمانہ کی یاد سے خالی نہ ہوں. صحیح ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا فریضہ جو اس وقت اجتماعی فریضہ ہے، معاشرتی فریضہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے راہوں کو ہموار کریں. ہماری محفل میلاد، ہماری مجالس، ہمارا گریہ، ہمارا ماتم، ہمارا نوحہ، سب کچھ امام زمانہ کی یاد کو تازہ کرنے والا ہو، ان کی محبت کو دلوں میں راسخ و پختہ کرنے والا ہو. یہاں تک کہ ہم جو نظر و نیاز کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، دسترخوان سجا رہے ہیں، مومنین کو بلا بلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، ان میں بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے امام زمانہ کی یاد کو محو نہ ہونے دیں، بلکہ ہر دسترخوان پر، ہر جگہ ہمیں امام زمانہ کی یاد محسوس ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کھائیں اور چلے جائیں. یہ ظاہر، جیسے ظاہر و باطن کا میں نے کہا تھا نا، ایک ظاہر اور ایک باطن. ظاہری کیا ہے؟ کہ ہم کھائیں اور چلے جائیں، لیکن نہیں، یہ کھانا ہمارے نجات کا سبب نہیں بنے گا. اس کا باطن یہ ہے کہ ولایت اہل بیت سے، امام زمانہ سے، کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے بن جائیں. اب کمال الدین و تمام النعمہ میں یہ روایت موجود ہے کہ امام اپنے زمانے میں، نوے امام، بارہویں امام کے لیے کیا فرما رہے ہیں. دخلت علی سید محمد ابن علی، کہ میں اپنے مولا امام تقی کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ اريد ان اسأله عن القائم، کہ میں چاہتا ہوں میں پوچھوں کہ قائم کون ہے، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اهو المهدی او غیرہ، کیا وہ امام مہدی ہیں یا کوئی اور ہے. اب امام نے کہا کہ قال علی اب الحسن، شاہ عبد العظیم حسنی، رے میں جن کا، شہر رے میں جن کا مزار ہے، جن کی زیارت کو امام حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ وہ ہیں، کئی امام کے شاگرد ہیں، امام سے پوچھ رہے ہیں. ان القائم منا، قائم علیہ الصلوۃ والسلام، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ہم میں سے، وہو المہدی الذی یجب ان ینتظر فی غیبتہ و یطاع فی ظہری، یہ وہ مہدی ہیں کہ واجب ہے ہر مومن پر. یہ بریکٹ میں میرا اضافہ ہے، یہاں پہ امام نے مومن نہیں کہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہر مومن پر، ہر مسلم پر واجب ہے، ان ینتظر فی غیبتہ، کہ ان کی غیبت میں ان کا انتظار کرے. وہ یوتا فی ظہور ہی، اور یہ وہ مہدی ہیں کہ جس کے ظہور کے وقت جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو ان کی اطاعت و پیروی کی جائے. ان دو ذمہ داریاں امام نے بتا دی، اگر تم حالت غیبت میں ہو، زمانے غیبت میں ہو، تو تمہیں انتظار کرو. اب انتظار کیا ہے، یہ ایک طویل بحث ہے. میں انتظار سے ہاتھ حاضر کے بیٹھ جانا اور اسے الاجل اجل یا مولا کہنا، اس کے بعد گھر کو چلے جانا نہیں ہے، میں اس میں وارد نہیں ہو رہا. وہ جوتا فی امر ہی، وہ ہوا ثالث من ولدی، وہ میرے نسل سے تیسرا بیٹا ہے، یعنی بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے. تو وہ جو رکھیے گا، انہیں دسویں امام، گیارہویں امام، پھر بارہواں، انہیں میری نسل سے تیسرا ہے. والذی بعث محمد بن نبوہ و خصنا بالولایہ بالامامہ، جس نے محمد مصطفیٰ کو نبوت عطا کی، اس نے ہم اہل بیت کو امامت عطا کی ہے. انہ لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتولى اللہ ذلک اليوم. توجہ رکھیے گا، اب امام قرآن سے دلیل دے رہا ہے، اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے، توجہ رکھیے گا،
کیا ہوگا؟ امام نے کہا لَتَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا وسیع کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا، حتی یخرجا، یہاں تک کہ امام خارج ہوں گے، امام ظہور فرمائیں گے، فی ہے فَيَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا دَوْرًا، ظلم و جور سے بھری دنیا کو آتش اور امن سے اور امن و سکون سے بھر دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيُصْلِحَ لَهُ أَمْرُهُ فِي لَيْلَةٍ كَمَا أَصْلَحَ أَمْرَ كَلِيمِهِ مُوسَى إِذْ ذَهَبَ لِيَقْتَصِبَ لِأَهْلِهِ نَارًا فَرَجَعَ وَهُوَ رَسُولُ النَّبِيِّ۔ اور کہتے ہیں امام کہہ رہے ایک دن باقی رہ جائے گا، خدا اس دن کو اتنا طولانی نہیں کرے گا، امام آئیں گے اور وہ تمام وعدے جو اللہ نے کیے ہیں قرآن میں انہیں پورا کریں گے۔ امام نے کہا ایک رات میں خداوند عالم ان کے لیے تمام امور کی ایسے اصلاح کرے گا جیسے اپنے کلیم خدا کے لیے خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کے لیے تمام مسائل کو آسان کر دیا تھا۔ وہ سفر میں جا رہے تھے موسیٰ کلیم اللہ کا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم کچھ حرارت محسوس کرو اس سرد موسم میں، گئے تھے آگ لینے، لوٹے ہیں رسول اور نبی بن کر۔ تو جس طرح موسیٰ کلیم اللہ آنے واحد میں خدا کی طرف سے موسیٰ کلیم اللہ بن سکتے ہیں، اسی طریقے سے میرے زمانے کا امام خداوند عالم ان کے لیے تمام امور و مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ یہ ہے امام زمانہ کے لیے امام کی توجہ رکھے گا، ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ اور آخر میں بس امام کی ایک بہت ہی خوبصورت یوں کہوں کہ ایک ایسی وصیت و نصیحت ہے جس کو ہم سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور پر یہیں سے میں اختتام کروں گا اپنی گفتگو کا۔ قال للجواد رجل، ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، اوصنی، مولا مجھے نصیحت کیجئے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہوتا تھا ائمہ بغیر سوال کی نصیحت کرتے ہیں، اب ایک شخص آ رہا ہے مولا مجھے نصیحت کیجئے، یعنی میرا ہاتھ تھامیے، میں گمراہ ہو سکتا ہوں، میرا ہاتھ تھامیے۔ امام نے کہا اتقبل، قبول کرو گے مجھ سے نصیحت سننا؟ اس نے کہا نام مولا میں قبول کروں گا۔ جب اس نے ایگریمنٹ کر لیا، وعدہ دے دیا کہ جو آپ نصیحت کریں گے میں اسے قبول کروں گا، امام نے کہا پانچ چیزیں امام نے بیان کی، اور یہ پانچ چیزیں ان سب کی ہمیں ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے ان پانچ چیزوں کی کہ ان سے کچھ سے اپنا رشتہ جوڑیں اور کچھ سے اپنا رشتہ توڑیں۔ پانچ چیزیں، پہلی چیز کیا ہے؟ صبر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فقر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ شہوتوں سے بچنا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ خواہشات نفسانی کی مخالفت۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خیال۔ بس میں بہت مختصر بہت تیزی کے ساتھ اس کو پڑھوں۔ امام نے کہا توسد الصبر وآتق الفقر وارفض الشہوات وخالف الہوا واعلم انک لن تخلو عن عین اللہ فانظر کیف تکون۔ تم اللہ کی بارگاہ میں ہو، تم دیکھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم کیسا عمل کرتے ہو۔ تفسد صبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صبر کو اپنا تکیہ قرار دو۔ تکیہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سونے لیٹتے ہیں اگر تکیہ نرم نہیں ہے، چبھنے والا ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ کسی سخت چیز پہ آپ سر رکھیں گے، آپ کو سر اور جو کان ہے، جو آپ کے عضلات ہیں، وہ اکڑ جائیں گے۔ تکیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے آرام و سکون کا سبب بنتا ہے۔ امام نے کہا صبر کو تمہیں چاہیے کہ اپنا تکیہ قرار دو، یعنی جس طرح تکیہ پر سر رکھ کر انسان سکون حاصل کرتا ہے، آرام اور طمانینہ حاصل کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کے لیے لازمی ہے کہ صبر سے اس کا رشتہ ایسا ہو کہ وہ صبر کے ساتھ در حقیقت اپنے سکون کا آغاز کرے۔ یعنی صبر در حقیقت انسان کو نقص و عیب سے دور کرتا ہے، اس کو کمال عطا کرتا ہے، اس کے آرام کا سبب بنتا ہے۔ لہذا دین میں صبر کا مقام یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے مایہ اون سمجھا جائے۔ توجہ رکھیے گا، رسول اللہ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا صبر۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا صبر کے بارے میں، فرمایا من صبر علی اللہ وصل الیہ، یعنی خدا سے ملاقات کا وسیلہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے صبر کا رشتہ جوڑا، وہ خدا سے متصل ہو جائے گا۔
اب صبر چاہے معصیت و گناہ میں ہو، صبر چاہے اطاعت میں ہو، یہ صبر چاہے کسی اور چیز پر ہو، انسان صبر کے ذریعے سے، اور اگر یہ صبر انسان میں آ جائے تو ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ مولا علی ایک دفعہ جا رہے تھے بازار میں، تو قصاب نے کہا مولا علی بہت اچھا گوشت آیا ہے، آپ لے لیں۔ مولا نے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں۔ اس نے کہا مولا میں صبر کر لوں گا، جب پیسے آ جائیں جب دے دیے گا۔ مولا نے کہا میں اپنے پیٹ سے کہوں گا کہ یہ صبر کر لے کہ جب پیسے آئیں گے تو میں خود خرید لوں گا۔ اب ہم شرما حضور میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شرما حضور میں اپنی عزت بچانے کے ادھر سے قرض ادھر سے قرض ہے، جو ہمارا نام رہ جائے۔ اب برتھ ڈے کی جو فنکشن ہوتا ہے ویسے بھی وہ صحیح نہیں ہے، صرف فضول خرچی میں آتا ہے، اور اگر کوئی انسان برتھ ڈے کرتا ہے اپنے گھر میں فضول خرچی کرتا ہے تو وہ اس کے منگونے میں اور سال کے مخارج میں نہیں ہو تو پھر خمس واجب ہوگا، اور پھر جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ بھی درد سر میں مبتلا ہوں گے، وہ بھی بیچارے شرما حضور میں لے کر آئیں گے۔ تو انسان اب بہت سے ایسے ہیں جن کی تنخواہ اتنی نہیں لیکن اپنی عزت منانے کے لیے، پرسٹیج کے لیے، اور اپنے نام و نمود کے لیے کہ میں کچھ ہوں، جی برتھ ڈے کریں گے 60,000 70,000 80,000 یا اس سے زیادہ، یہ عام بالکل یوں کہوں کہ جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں، تیسری سطح کے لوگ ہیں جن کی معاشی حالت اتنی مستحکم نہیں ہے، وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرسٹیج بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے۔ مولا علی کہہ رہے میں صبر کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں مجھ میں۔ تو صبر کیا ہے؟ پہلی چیز امام نے کہا صبر اختیار کر، دوسری چیز کیا ہے؟ وَاعْتَقِ الْفَقْرَ، فقر کو گلے لگا لو۔ فقر سے مراد ناداری نہیں ہے، فقر سے مراد یہ ہے کہ اگر خدا نے کسی موقع پہ تمہیں نہیں دیا تو اس کو تحمل کرنا سیکھو، نہ یہ کہ فوراً 10 سے سوال جو ہے دراز کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے فوراً گانے لگ جاتے ہیں، یہ والا گانا نہیں ہے جو کہتے ہیں نا، یہ شخص ہر وقت گاتا رہتا ہے روتا رہتا ہے، یعنی جس کے پاس جائے گا یار مشکل ہے یا پریشانی ہے، یار ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، انکریمنٹ نہیں لگا جی، پیٹرول ایسا ہو گیا، روئے جا رہا ہے، گایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اس سے کیا ہے؟ اس شخص کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی رہے گی، عزت اور وقار کم ہوتا رہے گا۔ امام فرما رہے ہیں اعتق الفقر، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں نہیں دیا تو اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا سیکھو۔ آج اتفاق سے میرے کوئی ساتویں کلاس یا چھٹی کلاس کا میرے ایک اسکول فرینڈ تھا، اس نے مجھے جو ہے وہ اکثر یو کے میں ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے مجھے ایک امام علی کا کوٹ بھیجا، وہ اکثر مجھے بھیجتا رہتا تھا کہ مولانا آپ میرے دوست بھی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آئیے یہ قول صحیح ہے غلط ہے۔ ایک میرا سنی دوست، توجہ رکھے گا، میرا اہل سننا دوست، میرا کلاس فیلو، شاید پرائمری سے مثلا ہم ساتھ تھے اور سیکنڈری اسکول تک 8 کلاس تک تقریباً، وہ مجھ سے اتھینسٹی مانگ رہا ہے، سند مانگ رہا ہے کہ مولانا کا یہ قول صحیح ہے غلط ہے، اور ہم جو ہے وہ دھڑا دھڑ فارورڈ کیے جا رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ امام کا قول ہے یا نہیں، لکھا ہے امام علی نے فرمایا، جی چلو جا لو، پوچھے تو سوال تو کریں، کسی عالم سے استفتا تو کریں کہ آئے یہ قول ہے یا نہیں ہے۔ اس میں مولا کا قول تھا کہ جب تک دم ہے بیماری کے ساتھ ساتھ چلتے رہو، تو میں نے اسے کہا کہ ہاں یہ قول صحیح ہے مولا کا، کہ فوراً علاج نہ کرائے انسان کسی بیماری کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدن میں ریزسٹنس پاور، قوت مدافعت رکھی ہے، تھوڑی سی چھینکا ہی نزلہ وہ فوراً ڈاکٹر کے، ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک ہائی ڈوز دی یا انجیکشن لگایا، چلو جی دو دن میں صحیح ہو گئے، وہ جو قوت مدافعت تھی وہ کم ہو گئی، پھر کوئی اور مسئلہ ہوا پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، فوراً دوڑے دوڑے چھینکا ہی نزلہ آیا، زکام آیا، فوراً اس نے پھر اینٹی بایوٹک دی، وہ قوت مدافعت کم ہو گئی۔ امام نے کہا جب تک دم ہے سازگار رہو، یعنی چلو اپنی قوت مدافعت کے ذریعے سے اس پر غلبہ پانے کی کوشش کرو، اور اگر انسان تھوڑے دن صبر کرے، مگر یہ کہ کوئی ایسی بیماری ہوگی جس کو فوراً دکھانا واجب وہ الگ ہے، لیکن معمولاً جو بیماریاں ہیں وہ اس کے لیے ہمیں یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ امام نے کہا کہ فقر کیا ہے؟ یعنی اگر خدا نے تمہیں نہیں دیا کوئی چیز تو فوراً رونے گانے مت لگ جاؤ، ہر ایک کے سامنے کشکول گدائی دراز مت کرو، بلکہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا سیکھو کہ انشاءاللہ انا مع العسر یسرا، کہ انشاءاللہ مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانیاں ہیں تو خدا تمہارے لیے بھی آسانی قرار دے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد کا۔ اور تیسری چیز جو امام نے بیان کی وہ ہے شہوت سے دوری، خصوصاً شہوت جنسی سے دوری، جو زیادہ تر ایام نوجوانی میں نوجوانوں کو درپیش ہوتی ہے، اس شہوت سے دوری، خواہ وہ شہوت جنسی ہو، شہوت چشم ہو، شہوت گوش ہو، شہوت زبان ہو، کوئی بھی شہوت ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے شادی کے موقع پر، اکثر مولانا پڑھتے ہیں، اول تو اتنے وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ترجمہ بیان کریں۔ یہ ہمارے نوے امام کا پڑھا ہوا خطبہ ہے کہ جب مأموم کی بیٹی سے امام کی بیٹی سے امام کا نکاح ہو رہا تھا تو امام نے خود خطبہ عقد جاری کیا تھا، اور وہاں پہ امام نے فرمایا تھا کان من فضل اللہ علی الانام، اللہ کا فضل و کرم یہ ہے اپنے بندوں پر، ان اغناہم بالحلال عن الحرام، انہیں حرام کے رستے دکھائے ہیں اور ان کو حلال کے رستے بھی دکھائے ہیں کہ یہ حرام کا رستہ یہ حلال کا رستہ۔ امام نے کہا ان اغناہم بالحلال عن الحرام، ان کو حلال کا رستہ دکھا کر حرام کے راستوں سے ان کا رشتہ توڑ دیا ہے کہ حلال کی طرف جاؤ، جائز کی طرف جاؤ، جو تمہارے لیے جائز ہو، جو تمہارے لیے حلال ہو، جو تمہارے لیے مباح ہو، جو تمہارے لیے کرنے کا ثواب ہو، وہی کام اگر انسان کرے تو وہ اگر شریعت کے مطابق نہ تو حرام ہے۔ پھر امام نے کہا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کی شادی کرو، این یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ امام نے کہا قرآن کی آیت ہے کہ اگر یہ فقیر ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد آپ کی سٹرگل میں خداوند عالم کا ایک یوں کہوں کہ ایک کرم اور ایک رحمت نظر آئے گی۔ میرے درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں کو، اپنی محفلوں کو، اور اپنی نظروں کو، اپنی نیازوں کو، اپنے دسترخوانوں کو گناہوں سے بچائیں۔ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ مکس گیدرنگ، تو خیر اس پہ تو انہیں بولا ہی جاتا ہے ہمیشہ کہ جہاں پر مرد و خواتین مکس ہوں، چاہے وہ مجلس ہو، خیر ہماری مجلس میں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض جگہ ایسے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں، محفل میلاد ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پہ جانا جائز نہیں ہے، وہ گناہ میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ اچھا جناب، خواتین ہیں جناب، کہہ دیتے ہیں ایک جگہ ہم گئے نکاح کے لیے تو کہ مولانا آپ رشتے دار ہیں، میں نے کہا رشتے دار ہیں تو پردہ بھی تو کیے، کہ مولانا پردہ کی میں رشتے دار ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے تو پردہ کیوں کیے میں، کہنے سے نامحرم ہے، میں نے کہا جواب آپ نے خود دے دیا، نامحرم ہے تو پھر وہاں پہ مخلوط کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا چلے حجاب میں بھی ہیں لیکن کیا وہ میک اپ کر کے نہیں آئی خواتین؟ آئی ہیں، خواتین کے لیے اگر میک اپ کیا ہے تو وہ نامحرم سے چھپانا واجب ہے، عورت کے لیے میک اپ کرنا صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہے، والسلام، دیٹس آل دی اینڈ، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ عورت کے لیے اگر وہ بیوی ہے تو اس کے لیے زینت و آرائش و سنگھار بناؤ، سنگھار کرنا، میک اپ کرنا شوہر کے لیے، کسی سیکنڈ پرسن کے لیے نہیں، ابا بھائی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، نہیں، صرف شوہر کے لیے۔ جس طرح پرائیویسی ہم بچوں کو دیتے تھے، پرائیویسی، بچے کا الگ روم بنا دیا، پرائیویسی نہیں ہے کوئی، پرائیویسی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، چاہے بچہ 3 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، اگر شادی نہیں ہوئی اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ آپ نے دینا ہے، کون روم میں رکھے لیپ ٹاپ، دیکھیں گے بچہ کیا دیکھ رہا ہے، بچے نے دروازہ بند کیا، کیا سن رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں پتا، پرائیویسی بچہ پڑھ رہا ہے، آپ اس کے لیے جہنم فراہم کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، پرائیویسی نہیں ہے بچے کے لیے، کوڈ لگا رہا ہے، پرائیویسی نہیں ہے، حق نہیں ہے بچے کو۔ توجہ رکھیے گا کہ بچے کو آپ نے ایک الگ روم دے دیا، اس میں جو چاہے دیکھے، نہیں، آپ اس کو بٹھائیے یا ایسی جگہ بٹھائیے جہاں پر آپ مشرف ہو سکے، دیکھ سکیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، یوٹیوب پہ کیا سرچ کر رہا ہے۔ پرائیویسی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، اسی طرح بناؤ سنگار عورت کے لیے کیا ہے، وہ صرف شوہر کے لیے۔ اب یہ جو کچھ بناؤ سنگار ہو رہا ہوتا ہے اور کپڑے اور لتھے جو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دیکھا جائے، ہماری آرائش کی جائے، اور یہاں تک کہ یعنی ہمارا معاشرہ جو جن دلدلوں میں دھستا چلا جا رہا ہے، اس میں کیا ہے، انگلی اٹھانا، خواتین میں یہ زیادہ مرد ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ اگر میری آواز سن رہی ہے تو ان سے معذرت، کہ ایک سوٹ دوسری جگہ نہیں پہنیں گے، اور کچھ تو اتنے بددہن ہوتے ہیں کہ کچھ خواتین کہ اگر کوئی خاتون دوسرا محفل میں وہی پرانا سوٹ پہن کے آ جائے تو اشارہ کر کے، اچھا یہ سوٹ تو آپ نے فلاں محفل میں پہنا تھا، بدبخت، کیوں کسی کی بغیر، کیوں اپنی امیری کے چرچے بنا رہی ہو، کیوں کسی کی غربت کا مذاق اڑا رہی ہو تم، شرم درست نہیں ہے انسان کے لیے کہ کسی کے تم نے کیا پہنا ہے۔
مگر یہ غیر شرعی لباس ہو، حرام لباس ہو، باریک لباس ہو، تنگ لباس ہو، اور وہ پہن کے مجمع میں کوئی آئے تو وہاں پر ہمارا فرض بنتا ہے. لیکن اگر کوئی ایک عورت ایک ہی لباس کو دو تین محفلیں پہنتی ہے، اصل ہم واقعا جو آپ دیکھیں گے جو شادی شدہ ہیں وہ جو سر ہلا رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسائل ہیں ہمارے یہاں، کہ ہر محفل کے لیے ایک نیا لباس، ہر فنکشن کے لیے ایک نیا لباس. واللہ کہاں سے لائے انسان؟ تو ان چیزوں کی ہمیں تو بیخنی کرنی ہوگی، ہمیں ان چیزوں کی جڑوں کو ختم کرنا ہوگا. اور یہ محفل میلاد ہے، یہ تعلیمات ائمہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کی ہدایت کر سکتے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو اگر خواتین میک اپ میں بھی ہیں تو وہاں پر مکس گیزنگ جائز نہیں، حجاب میں کیوں نہ ہو؟ حجاب میں ہے، میک اپ میں ہے، وہاں پہ مخلوط محفل جائز نہیں. ہو تو یہ کہ خاندان میں محفل میلاد ہو رہا ہے، مرد ادھر بیٹھے خواتین ادھر بیٹھی ہیں، نہیں مولانا حجاب میں، حجاب میں بھائی. تو وہ جو واہ واہ ہو رہی ہے اور کہکے ہو رہے ہیں اور ہنسی ٹھٹے لگ رہے ہیں، کیا یہ سب بھی شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ کہ یہ امام زمانہ کو خوش کرنے کے مترادف ہے یا نہیں؟ سوچنے کی بات ہے زندگی. مخاصمت کسی سے نہیں ہے، جنگ کسی سے نہیں، سمجھانا ہے، لوگ سمجھیں تاکہ نور اہل بیت سے قریب ہو سکے. اہل بیت ہمیں یہ نہیں کرایا تھا کہ ہمارے نام پہ واہ واہ کرو، مس گیدرنگ کرو. اہل بیت چاہتے تھے کہ ہماری سیرت پہ چلو تاکہ جو ہے تم نجات یافتہ ہو سکو. یہی وجہ ہے کہ ہماری ہم سن ازدواج آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈھلتی چلی جا رہی ہے. نوجوان مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہر مجبور بھی میری اصطلاح ہے صحیح نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز جواز نہیں بنتی نوجوان کے لیے. وہ یہ کہہ کہ جرا معاشرہ ایسا ہو کہ لگے میں گناہ کرتا ہوں چھپ کر، معاشرہ ایسا ہو کہ میں یہ فلاں حرام کام کرتا ہوں اور مثلاً اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ اپنی بچوں کی شادیوں کا ایام جوانی میں کریں، ایام شباب میں کریں. آپ کو بچہ 40-45 سال کے بعد جی شادی کرے، وہ اپنی بیوی سے کہا آئی لو یو، یہ زیادہ اچھا ہے یا ایک 20-22-24 سال کا نوجوان اپنی بیوی سے کہا آئی لو یو؟ آئی لو یو کہنے کی عمر ایام جوانی ہے، فیلنگس کی عمر ایام جوانی ہے. خداوند نے آئی لو یو کو جو ثواب رکھا ہے وہ ایام جوانی میں رکھا ہے، تاکہ نوجوان بھٹکے نہیں، تاکہ نوجوان گمراہ نہ ہو، تاکہ نوجوان بے راہ روی کے شکار نہ ہو. ہم نے اٹھاؤ کے 30-35 سال اور 40 سال کے رکھ دیا کہ اتنا بینکٹ کا خرچہ، اتنا خرچہ، اتنا خرچہ، اتنا جہیز، اتنا بری، اتنا یہ، اتنا یہ. امام کہہ رہے ہیں کہ خدا نے تمہارے لیے حلال دروازے کھولے ہیں، حرام سے تمہیں منع کیا، کیوں جا رہے ہو حرام کی طرف؟ لیکن ہم تیار نہیں ہیں اہل بیت کی سیرت و عمل کرنے کے لیے. اور چوتھا نقطہ امام نے کہا کہ خواہشات نفس کی مخالفت کرو، خالف الہوا. اور پانچواں نقطہ یہ کہا کہ بارگاہ الہی کا خیال کرو، تم خدا کی بارگاہ میں ہو، یہ دیکھو کہ تم کیسا عمل کرتے. اگر یہاں پہ کوئی کیمرہ لگا ہو ہم سب چوکنے ہو جائیں گے، ہماری مووی بن رہی ہے، ہم تھوڑا سا اپنی وضاحت کو صحیح کریں گے. اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو صحیح کے زمرے میں اور دائرے میں نہ آتی ہو، غیر اخلاقیات میں آتی ہو، انسان اسے اجتناب کرتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ایک کیمرے سے اتنے ڈر جاتے ہو کہ بری حرکتیں چھوڑ دیتے ہو، اپنی عادت و اتوار کی اصلاح کر لیتے ہو، حتیٰ کہ آپ شادی میں کیوں نہ بیٹھے ہوں، ہنسی مذاق کرو، جیسے ہی کیمرہ مین آئے گا آپ کے سامنے آپ چپ ہو جائیں گے، تھوڑا سا جی گردن کو سیدھی کر لیں گے، کالر جو ہوگا اس کو سیدھا کر لیں گے، مؤدب ہو جاتا ہے انسان. امام کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کیمرہ ہے جو خدا کا ہے، وہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری مووی بنا رہا ہے، مرنے کے بعد یہ مووی تمہیں دکھائی جائے گی. لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو روز اپنی مووی کو خود ری پلے کرتا ہے، ریمائنڈ کرتا ہے، دیکھتا ہے. ساتھ امام نے کہا مومن وہ ہے جو روز اپنا محاسبہ کر کے سوتا ہے، یعنی صبح سے شام تک جو مووی اس نے بنائی ہے اپنی میموری میں اس کو ریمائنڈ کرتا ہے. ریمائنڈ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے کون سا اچھا کام تھا، کون سا برا کام تھا، کون سا نیک تھا، کون سا ثواب تھا، کون سا حلال تھا، کون سا حرام تھا. اگر حرام ہے، گناہ ہے، دل توڑا ہے، مخالفت کی ہے، اہل بیت دل دکھایا ہے، خدا استغفر اللہ، توبہ، معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے خدا، اچھا عمل کیا خدا، تھینک یو، شکر تو نے مجھے توفیق دی. ریمائنڈ کرتا ہے. مومن آخرت کے انتظار میں نہیں رہتا کہ خدا ریمائنڈ کر کے دکھائے گا پوری زندگی. مومن ہر روز اپنی روز کی مووی کو ریمائنڈ کرتا ہے، پیچھے لے جاتا ہے، پھر اس کو چیک کرتا ہے کون سا عمل اچھا ہے، کون سا برا، کون سا پازیٹو، کون سا نگیٹو. یہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے عادت ڈالنی چاہیے. یہاں پہ بس آخر میں روایت عرض کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
اللہ کا خوف رکھو اے اسحاق بن عمار، کانک تراہ، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، وان کنت لا تراہ فانہ یراک، اگر تم یہ جانتے ہو، اگر تمہارے ذہن میں کہ خدا نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، توجہ رکھے گا، وان کنت لا تراہ فانک یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وان کنت تراہ انہ لا یراک فقط کفر، اگر تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ وہ نہیں دیکھ رہا تو تم نے کفر کیا، اگر ذہن میں یہ ہو، معمولاً انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ خدا دیکھ رہا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، امام نے کہا اگر تمہیں یہ ذہن میں ہے کہ خدا نہیں دیکھ رہا، یعنی انسان بعض اوقات ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے دروازے بند کرتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لوگوں کی فکر ہوتی ہے انسان کو، لیکن جو اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے اس کو حیا آتی ہے، حتیٰ کہ خلوت و تنہائی میں جو گناہ کرتا ہے انسان، انسان کے کرامن کاتبین سے خدا کہتے ہیں ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ میرے بندے سے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ تم دیکھو، کتنی حیا کرتا ہے انسان، اور انسان کتنا بے غیرت ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ یعنی بعض اوقات انسان دروازہ بند کرتا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی مجھے موبائل میں دیکھ رہے ہیں، میرے پیرنٹس تو نہیں آ رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دائیں بائیں دیکھوں گا میں، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے، امام نے کہا اگر تمہارے ذہن میں کو وہ نہیں دیکھ رہا فقط کفر، تو تم نے کفر کیا، اور اگر تم نے یہ جان لیا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم نے پھر بھی گناہ کیا تو تم نے اس کو عام لوگوں کی طرح بے حیثیت و بے آبرو کر دیا، اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، جیسے ایک بچہ کھڑا ہو میں کہوں گا یہ بچہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے سامنے گناہ کر لیتا ہوں، بچے سے بھی زیادہ ڈی ویلیو کر دیا خدا کو، یہ ہیں تعلیمات امام، امام کہہ رہے ہیں پانچ چیزیں، صبر، فقر، شہوت سے دوری، خواہشہ کی مخالفت، اور خدا کی بارگاہ کا خیال، کہ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو تعلیمات ائمہ پر حقیقی معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت نے جس نورانی راہ کی طرف ہمیں بلایا ہے ہمیں عملاً اس کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، بار الہ تجواس محمد والے محمد اس ماہ کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں اس ماہ کی برکتوں سے اور اس ماہ میں جو آئمہ کی ولادت ہوئی ہے اس کی نورانیت سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما، ایک بچی جس کے لیے التماس دعا کی اپیل کی گئی زہرا بہت سخت بیمار ہے، خود دعا فرما خدا عالم اس بچی کو اور تمام مریضان اسلام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جن کی جو پریشانی ان کے پریشانی دور فرمائے، اور ہمیں شہادت کی موت اور ولایت پر ثابت قدمی کی موت عطا فرمائے۔